الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم نماز کی مختلف اقسام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اب جنازے کی نماز زیر بحث ہے. مرنے والوں کے لیے جنازے کی نماز انبیاء علیہ السلام کے دین میں ضروری قرار دی گئی. یعنی جب ہمارے ہاں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ آداب مقرر کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو نہلائیں گے، اس کی تجہیز و تکفین کریں گے، اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں گے. تو جنازے کی نماز ایک طرح کی دعا ہے. عام حالات کا یہی قانون ہے. یعنی ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو دنیا سے رخصت کرنے کے مرحلے میں آ رہا ہے تو وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ اب اس نے بہرحال اکرام کے ساتھ اپنے بھائی کو دنیا سے رخصت کرنا ہے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا ہے. لیکن اگر کسی غیر معمولی صورتحال میں نماز جنازہ کا اہتمام باعث زحمت ہو جائے تو میت کو اس کے بغیر بھی دفن کیا جا سکتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس طرح مثال کے طور پر زلزلے کے موقع کے اوپر یہ صورتحال پیدا ہو گئی. جنگ احد کے موقع پر خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی. چنانچہ احد کے شہداء کو حضور نے غسل بھی نہیں دیا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی. اس سے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ غالباً شہداء کے لیے کوئی خصوصی قانون ہے، درحال کہ صرف غیر معمولی حالات کی یہ صورتحال ہے، کیونکہ باقی مواقع پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے. تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین میں یہ جو عمومی اصول ہے کہ اگر کسی وقت کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی ہے اور اس میں کسی حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ سے آپ استثناء ہو جاتا ہے. یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے. عام حالات میں قانون یہی ہے کہ ہم تجہیز و تکفین کریں گے، غسل دیں گے اور پھر جنازہ پڑھ کر، نماز پڑھ کے احترام کے ساتھ اپنے بھائی کو رخصت کریں گے. میت کو نہلانے اور اس کی تجہیز و تکفین کے بعد یہ نماز جس طریقے سے ادا کی جائے گی وہ سمجھ لینا چاہیے. طریقہ یہ ہے کہ میت کو اپنے اور قبلے کے درمیان رکھ کر مقتدی امام کے پیچھے صف بنا لیں گے. یعنی طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا کہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد، اسے غسل دینے کے بعد، قبلے کے اور لوگوں کے درمیان میں اس کو رکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک امام آگے کھڑا ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے صف بنا لیں گے. رفع یدین کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی. عیدین کی طرح اس نماز میں بھی چند زائد تکبیریں کہی جائیں گی. جیسے عید کی نماز میں ہم کچھ زائد تکبیریں کہتے ہیں تو اس نماز میں بھی کچھ زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں. اور قیامی کی حالت میں تکبیرات اور دعاؤں کے بعد سلام پھیر کر نماز ختم کر دی جائے گی. یعنی جو سنت اس میں قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میت کو سامنے رکھا ہے، امام کھڑا ہوا ہے، مقتدیوں نے صفیں بنائی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اور رفع یدین کر کے آپ نے نماز شروع کی ہے. اس کے دوران میں کچھ زائد تکبیریں کہنی ہیں. جو دعائیں آپ میت کے لیے کرنا چاہیں وہ کرنی ہیں اور اس کے بعد کھڑے کھڑے ہی سلام پھیر کر نماز ختم کر دی جاتی ہے. اصل جو اس معاملے میں طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ یہی ہے. نماز جنازہ کا یہ طریقہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے. یعنی مسلمانوں کے ہاں یہ بات ہمیشہ سے متفق علیہ رہی ہے کہ اسی طریقے سے میت کو سامنے رکھ کر صفیں بنائی جائیں گی، امام کھڑا ہوگا، رفع یدین کر کے آپ شروع کریں گے، کچھ زائد تکبیریں کہیں گے اور اس کے بعد دعائیں کر کے سلام پھیر کر ختم کر دیں گے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی جو روایتیں اس باب میں آئی ہیں وہ ایک مناسب ترتیب کے ساتھ اب سمجھ لینی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو طریقہ ہے جو مقرر کر دیا گیا. حضور نے نماز پڑھائی، صحابہ اکرام نے نماز پڑھائی، اس میں پھر کچھ تفصیلات ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا گیا. اصل یہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کر دیا. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ جلدی لے جایا کرو، اس لیے کہ مرنے والا نیک ہے تو آگے بھلائی اس کی منتظر ہے جس کی طرف تم اسے بھیج رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارو. یعنی دونوں صورتوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد میت کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، سپرد خاک کر دینا چاہیے. تو حضور نے اس معاملے میں لوگوں کو تلقین فرمائی، اس لیے کہ اس طرح کے معاملات میں تاخیر بعض اوقات بڑی الجھنوں کا باعث بن جاتی ہے اور بہت سے مسائل کا باعث بھی بنتی ہے. تو حضور نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ خدا کا نیک بندہ ہے تو روک کیوں رہے ہو، اللہ کے پاس جانے دو اس کو، اور اگر اس کے ہاں کوئی برائی ہے تو تم کیوں اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رہے ہو، پھر بھی اس کو جلد سے جلد اپنے مالک کے پاس پہنچنے دو. اس لیے کہ جو مسئلہ اس کا تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کے حق میں تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ دعا کرو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ. تو حضور نے اس کے لیے لوگوں کو جلدی کرنے کی ترغیب دی. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تم جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ, اور جب تک وہ رکھا نہ جائے اس کے ساتھ چلنے والے بھی اس وقت تک نہ بیٹھے. یہ گویا آپ نے اپنے بھائی کی میت کی عزت کرنے کی تعلیم دی, یعنی جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ, اور جب تک وہ رکھ نہ دیا جائے چلنے والے بھی اس وقت تک بیٹھے نہیں بلکہ وہ اس کے احترام میں کھڑے رہیں. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے پھر نماز جنازہ اور تدفین سے فراغت تک اس کے ساتھ رہتا ہے وہ دو قیرات کے برابر ثواب حاصل کر کے لوٹتا ہے. یہ گویا ایک پیمانہ ہے اس زمانے کا, جیسے آپ کہیں 2 درہم 2 دینار 2 روپے, آج کل کے زمانے میں مثال دینے کے لیے حضور نے یہ فرمایا, تو ایک پیمانہ ہے. فرمایا کہ وہ گویا دوہرا ثواب لے کے لوٹتا ہے, جس میں سے ہر قیرات اس طرح ہے جیسے احد کا پہاڑ. یعنی اس طرح گویا آپ نے یہ ترغیب دی کہ لوگ اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ جائیں, اور یہ خیال کریں کہ اگر وہ ایمان کے ساتھ جاتے ہیں اپنے آپ کو بھی اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ سمجھ کر جاتے ہیں, اس موقع پر موت کو یاد کرتے ہیں, تو یہ چیز ان کے لیے بہت باعث اجر بنے گی, اور اتنا اجر وہ لے کے لوٹیں گے جیسے کہ احد کے پہاڑ کے برابر ان کو اجر مل گیا ہے. اور فرمایا کہ اور جو نماز جنازہ تو پڑھتا ہے مگر تدفین سے پہلے لوٹ آتا ہے, وہ بھی ان میں سے ایک کی رات لے کر واپس آتا ہے. یعنی گویا تعلیم یہ دی گئی کہ نماز جنازہ پڑھا جائے اور اس کے بعد میت کو دفن کرنے کے لیے جب قبرستان میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں تک لوگ ساتھ رہیں, اور اپنے بھائی کی تدفین کے بعد لوٹیں, تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر کا باعث بنے گا. لیکن اگر وہ صرف نماز جنازہ پڑھ کے آ جاتے ہیں تو یہ بھی باعث اجر ہے, البتہ پھر اللہ کے ہے اس کا اجر آدھا ہو جاتا ہے. انہی کی روایت ہے, یعنی ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اس کا اعلان کرایا, پھر لوگوں کے ساتھ نماز کی جگہ پہنچے, صفیں باندھی اور نماز میں 4 تکبیریں کہیں. نجاشی کا انتقال حبشہ میں ہوا, مسلمان ہو چکے تھے. حضور کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کی عدم موجودگی میں ان کی نماز جنازہ پڑھی, اور اس کے لیے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جو ہم عام حالات میں نماز کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یعنی آپ امامت کے لیے کھڑے ہوئے, صفیں باندھی گئیں, اور اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے 4 تکبیریں کہیں. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عید کی نماز میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں, اسی طرح جو جنازے میں تکبیریں کہی جاتی ہیں, ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی, بلکہ صرف یہ قانون بنایا گیا ہے کچھ زائد تکبیریں کہی جائیں گی. تو یہ زائد تکبیریں آپ کو مختلف موقعوں پر یہ معلوم ہوا کہ حضور نے مختلف طریقے سے کہی ہیں, یعنی کبھی 4 کہی ہیں, کبھی 5 کہی ہیں. اسی طرح عیدین کی نمازوں میں 12 تکبیروں کا ذکر آتا ہے, تو حالات کے لحاظ سے آپ نے کم یا زیادہ تکبیریں کہیں. یہ وسعت جو دین میں رکھی جاتی ہے اس کے اندر خود ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے, یعنی آپ مختلف اوقات میں, مسلمانوں پر بھی مختلف حالات آتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنے کے لیے آپ کبھی زیادہ کرتے ہیں, کبھی کم کرتے ہیں, حضور نے اس میں وسعت رکھی. لیکن بہرحال لوگ اس کے اوپر بہت سے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں, اصل دین میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وسعت رکھی گئی ہے. تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ حضور نے 4 تکبیریں اس موقع پر کہی تھیں. ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہمارے جنازوں پر بالعموم 4 تکبیریں کہتے تھے. عام طور پر صحابہ کرام کے ہاں یہی طریقہ تھا, ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں. یعنی ایک جنازے میں ایک صحابی ہے, انہوں نے 5 تکبیریں کہیں. ہم نے پوچھا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض موقعوں پر یہی کرتے تھے. یعنی اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کی تعداد اس طرح مقرر نہیں کی گئی, بلکہ لوگوں کے لیے وسعت رکھی گئی ہے. 4 یا 5 تکبیریں آپ جتنی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. طلحہ بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کی. یعنی نماز جنازہ کے معاملے میں تکبیریں کہی جائیں گی, دعائیں کی جائیں گی اور سلام پھیر دیا جائے گا, اصل سنت یہی ہے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم دعا سورہ فاتحہ بھی ہے, تو کیا جس طرح ہم اپنی باقی نمازوں میں دعاؤں کی ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے, یہاں بھی پڑھی جائے گی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی, اور پھر فرمایا میں نے یہ تم لوگوں کو سنا کر اس لیے پڑھی ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حضور کا طریقہ ہے. یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ حضور بھی بعض اوقات نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مرنے والوں کو برا نہ کہو کرو, اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے. یعنی یہ بھی حضور نے گویا تلقین کی کہ اب جب ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی برائیاں اچھالنا شروع کر دیں، بلکہ اب معاملے کو خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اپنے بھائی کے حق میں کوئی اچھا کلمہ آپ کے پاس ہے تو کہہ دیجئے، ورنہ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مرنے والوں کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کیا جائے، بلکہ بعض دوسرے موقعوں پر حضور نے اسے غیبت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ وہ تو اپنی مدافعت کرنے کے بھی اب قابل نہیں رہا، تو اب اس کی برائی کیوں بیان کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کا جنازہ پڑھو تو خاص اس کے لیے دعا کیا کرو۔ یعنی نماز جنازہ میں اگرچہ مسلمان مجموعی دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص میت کے لیے بھی دل کی آمادگی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو دعائیں مختلف موقعوں پر کی ہیں، آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی نماز میں جو چیز سنت کے طور پر قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، چار تکبیریں کہی جائیں گی یا پانچ تکبیریں جتنی بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، اور سلام پھیر کر جیسے نماز ختم کی جاتی ہے ختم کر دی جائے گی۔ اس کے دوران میں کیا کیا دعائیں کرنی ہیں وہ لوگ اپنے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے طریقے کے مطابق جو دعائیں چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضور نے جو دعائیں مختلف موقعوں پر کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی اچھی دعائیں ہیں، اور اگر مسلمان ان کو یاد کر سکیں تو وہ کتنی پاکیزگی کے ساتھ ان کے جذبات کو ادا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لہ ورحم ہو واف عنہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بماء وثلجم وبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وقہ فتنۃ القبر وعذاب النار۔ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر عنایت فرما، اس کو معاف کر دے، پروردگار اسے عافیت دے، اس کی بہتر مہمانی کر، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اسے پانی اور برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال، اسے گناہوں سے پاک کر دے، بالکل اسی طرح جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ پروردگار تو اس کے گھر کو وہاں بہتر گھر سے، اور اس کے خاندان کو بہتر خاندان سے، اور اس کی بیوی کو بہتر بیوی سے بدل دے، اور اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے نجات عطا کر۔ یہ حضور کی دعا ہے جو آپ نے جنازے کے موقع پر کی۔ اسی طرح وہ مشہور دعا جو عام طور پر ہمارے ہاں بھی کی جاتی ہے، وہ بھی حضور نے کی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا، اللہم من احییته منا فاحیہ الاسلام و من توفیته منا فتوفاہ الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے، ان میں سے جو موجود ہیں ان کو بخش دے اور جو موجود نہیں ہیں ان کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندگی دے اسے اسلام کی زندگی عطا کر، اور جسے موت دے اسے ایمان کی موت عطا کر۔ اے اللہ تو اس مرنے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر، اور اس کے بعد ہم کو کسی گمراہی میں نہ ڈال۔ ظاہر ہے کہ یہ دعا سب مسلمانوں کے لیے ہے، اپنے لیے بھی ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ ایک عمومی دعا کی گئی ہے بلکہ خاص طور پر آخر میں میت کی طرف بھی رجوع کر کے دعا کی گئی ہے، اگرچہ یہ جملہ عام طور پر لوگ اس دعا میں نہیں پڑھتے۔ ایک تیسری دعا جو صحیح روایتوں میں حضور سے نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے، اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک و حبل جوارک فقیہ من فتنۃ القبر و عذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد اللہم فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ فلاں کا بیٹا فلاں، یعنی آپ نے نام لیا اس آدمی کا، اب تیری امان میں ہے اور تیری پناہ کے عہد میں ہے، اس لیے پروردگار تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا لے، تو حمد کا سزاوار ہے اور اس کا بھی کہ تیرے وعدے پورے ہوں، اس لیے اللہ تو اس کو بخش دے اور اس پر عنایت کر، بے شک تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی۔ یہ دعائیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں۔ آپ ان دعاؤں کو نماز جنازہ میں پڑھیے، آپ اپنے طور پر کوئی دعا کیجئے۔ اس میں جو قاعدہ بنایا گیا وہ یہی ہے کہ لوگ کھڑے ہوں، اس کے بعد امام ان کی قیادت کرے، تکبیریں کہی جائیں گی، لیکن ان تکبیروں کے دوران میں کس طریقے سے دعا کرنی ہے اس میں وسعت رکھی گئی ہے، لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جس طرح سے چاہیں دعا کر لیں۔ ہمارے ہاں علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ پہلی تکبیر کے بعد کچھ ثنا پڑھ لیتے ہیں جس طریقے سے نماز میں پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے ہیں جس طرح کہ ہم عام طور پر کوئی بھی دعا کرتے وقت درود پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا کرتے ہیں یا کچھ زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور پھر نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کا پابند مسلمانوں کو کر دیا گیا ہے، آپ اس میں قبل و بعد کر کے کسی موقع پر جو دعا چاہے کر سکتے ہیں۔ دین میں ہمارے طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک عمومی ڈھانچہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی وسعت رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے اس میں دعا کر سکیں، اور اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ دعا لوگ اپنے دل میں کریں، اپنی زبان میں کریں، جو بات وہ اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اور اس میں جو عام طور پر سورہ فاتحہ یا اور اس طرح کی بعض دعائیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی اگر کرنا چاہیں کریں، اور اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر کے دعا کریں تو یہ بہت خیر و برکت کا طریقہ ہے۔ درود اصل میں آپ ہی کے لیے ایک دعا ہے، لیکن یہ کوئی لازمی طریقے سے مقرر نہیں کی گئی ترتیب، آپ اپنی ترتیب کے مطابق کسی اور طریقے سے بھی چاہیں تو یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تکبیروں کے بارے میں نے عرض کیا کہ تکبیریں تین بھی ہو سکتی ہیں، چار بھی ہو سکتی ہیں، پانچ بھی ہو سکتی ہیں۔ حضور عام طور پر چار تکبیریں کہتے تھے، ایک صحابی نے بتایا کہ ایک موقع پر آپ نے پانچ تکبیریں بھی کہی تھیں، تو اس میں بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کی طرح ایک وسعت اس کے اندر رکھی گئی ہے اور اس کا لحاظ کر کے ہی یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جتنی نمازیں عام طور پر ہیں، خواہ وہ عید کی ہوں یا جمعے کی ہوں، وہ تو ختم ہو جاتی ہیں، اب آخری باب رہ گیا اور وہ نفل نمازوں کا باب ہے، یعنی جو نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ پڑھی ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں، اور ان میں خاص طور پر تہجد کی نماز جو رمضان میں تراویح کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں، ان کو ہم اگلی کسی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔